لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين میرے بھائیو اپنے دلوں کو جتنا حاضر کر سکو اس بارے میں حاضر کرو کہ اللہ احکم الحاکمین ہے. اللہ کی حکومت پوری کائنات پہ ہے, وہ اس کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے, اسی کی تدبیر سے یہ سب نظام چل رہا ہے. کل یوم ہوا فی شان, یہ سورہ رحمان کی آیت ہے کہ وہ روزانہ کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا کام ہے, فرمایا کسی کو اوپر کرنا کسی کو نیچے کرنا. یہ اتار چڑھاؤ دنیا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں, اگر یہ لوگوں کے بس کا ہوتا تو طاقتور طاقتور ہی ہوتا چلا جاتا, لیکن اللہ کہتا ہے کہ پھر مجھے رب کون مانے اگر میں اس کو الٹا نہ کر دوں جو آج بہت طاقتور بنا پھرتا ہے. اس لیے آدمی کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے, پتہ نہیں کب اللہ یہ جو ہمیں دنیا نظر آ رہی ہے اس کو لپیٹ دے. اللہ نے ہی یہ سارا چھٹا دیا ہے. ذمہ دار آپ نے دیکھا ہے کھیت میں جا کر بیج بکھیرتا ہے, جس نے یہ جسے یہ معلوم نہ ہو کہ پھر فصل یوں پکتی ہے پھر اس کو جمع کرتے ہیں تو ہر کوئی یہ کہے گا کہ یہ پاگل ہے, اچھے بڑے دانے بوری میں گھر محفوظ پڑے تھے یہ لا کر زمین میں بکھیر رہا ہے, پاگل ہے. لیکن اسے کیا پتا کہ کیا نتیجہ نکلے گا. چھ مہینے کے بعد یہ پندرہ بیس سے دانے منوں کے حساب سے ہوں گے اور پھر یہ ساری کھیتی کو سمیٹ لے گا. یہ زمین پر جو انسانوں کا بیج اللہ نے بویا ہے, یہ اتنے انسان جو نظر آ رہے ہیں یہ اللہ نے ہی بکھیرا ہے سب, یہ جب چاہے وہ اس کو سمیٹ سکتا ہے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, جیسے کوئی اپنا بستہ باندھ لیتا ہے اس طرح سے ہم زمین کو لپیٹ دیں گے. کوئی پتہ نہیں خدا کا حکم کب کیا ہو جائے. اب سے چند مہینے پہلے کسی کو خیال تھا کہ اب جو دنیا میں ہو رہا ہے اس طرح سے ہو جائے گا. سارے مفکر, سارے مدبر, سارے سیاستدان, سارے دور اندیش دوربین حیران ہیں کہ یہ بن کیا گیا, اور ابھی کوئی پتہ نہیں کہ کیا بن جائے. سب شش و پنج میں پڑے ہوئے ہیں, اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں. ان کو تو احساس نہیں ہے اللہ احکم الحاکمین ہے. ہم لوگ تو مسلمان ہیں, ہمیں تو ہر وقت اس کی فکر چاہیے, تیار رہنا چاہیے, قیامت کو بھی تسلیم کرنا چاہیے اور اپنی موت کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ موت فردن فردن بھی آ سکتی ہے, جیسے گھروں میں ہم مرتے ہی ہیں، کبھی میت کسی گھر میں ہو گئی، کبھی میت کسی گھر میں ہو گئی، لیکن اگر اللہ چاہے تو تھوک کے حساب سے بھی کام کر سکتا ہے کہ صفائی ہوتی چلی جائے، جیسا کہ اب شروع ہو ہی رہا ہے، اور آہستہ آہستہ اغلب گمان یہی ہے کہ سب ملک جو ہیں وہ ملوث ہو جائیں گے۔ کسی سائنسدان سے کسی نے پوچھا تھا، وہ جو مصر سے تفسیر چھپی ہے اس میں لکھا ہے کہ کسی سائنسدان سے کسی نے پوچھا کہ اب ورلڈ وار کب ہوگی، یہ 39 والی جنگ کے بعد، تو اس نے کہا کہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کب ہوگی، لیکن لوگ ایک آگ کی تلاش میں ہیں، وہ بہت سے ملکوں کو حاصل ہو جائے گی، پھر بدگمانی پیدا ہو جائے گی، پھر وہ لوگ آگ چھوڑیں گے کہ کہیں وہ نہ پہلے چھوڑ دے، کہیں وہ نہ پہلے چھوڑ دے، اور دنیا کی تباہی ہوگی، اور اس کے بعد پھر وہی تیر و تلوار ہی رہ جائیں گے، وہی دھات کا زمانہ آ جائے گا۔ آخر اللہ نے اس کو لپیٹنا تو ہے ہی نا، بعض بے خبر جو ہیں وہ کہیں گے کہ اگر ایٹم بم چل گئے تو قیامت آ جائے گی، لیکن یاد رکھو قیامت بندے نہیں لا سکتے، قیامت تو اللہ لائے گا، وہ بندوں کی کسی انسانوں کی کسی حرکت سے قیامت نہیں آئے گی، تباہی ہو جائے گی لیکن قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت جب آئے گی تو زمین گالے بن کر اڑ جائے گی، پہاڑ اور کوئی چیز، آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا، یہ زمین سب بدل دیے جائیں گے، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور یہ کام اللہ ہی کرے گا، بندے نہیں یہ کر سکتے۔ بہرکیف ہمیں نہ تو ہم اللہ کی تدبیر میں کوئی دخل دے سکتے ہیں، نہ اپنی طرف سے ہم کوئی اور اپنا انتظام کر سکتے ہیں، ہمیں تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور تیاری کیا ہے، خاتمہ اچھا ہو، اپنے گناہوں کو یاد کیا کرو، اور اللہ نے قرآن مجید میں آواز دی ہے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے گناہگار بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں نے تمہیں جمع تو کرنا ہی ہے، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں سب گناہ بخش دوں، بشرطے کے وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ، تم میری طرف رخ کرو، اگر تم میری طرف پیٹھ کیے رکھو، میری پرواہ نہ کرو، تو پھر یہ سمجھو کہ اللہ معاف کر دے گا، بے وقوفی۔ توبو اللہ ہے توبتا نصوحا، اللہ کی طرف متوجہ ہو، پھر نا امیدی کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ سب گناہ معاف کر دے، کوئی گناہ ایسا نہیں جسے اللہ معاف نہ کرے، شرک ہو، کفر ہو، زنا ہو، ماں سے ہو، بہن سے ہو، غیر سے ہو، اور بڑے سے بڑا ظلم جس کا آپ کوئی تصور کر سکے، یغفر الذنوب جمیعا، شرط توبہ ہے، اور اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو پھر اللہ کی مرضی ہے، جو گناہ چاہے معاف کرے، جو گناہ چاہے نہ معاف کرے، اور شرک اور کفر کے بارے میں تو طے ہے کہ اللہ بالکل معاف نہیں کرے گا، نہ کسی نبی کے کہنے سے، نہ کسی ولی کے کہنے سے، نہ کسی چھوٹے نہ بڑے کسی کے کہنے سے، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہو اللہ جسے چاہے گا معاف کر دے۔ مومن کا قتل، مسلمان کا قتل عمدن قصدن ارادتن کرنا، ومن یقتل مومنا متعمدن فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا، اس کی سزا کیا ہے، جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہے، یہ مسلمان کو قتل کرنے کی سزا ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو تخفیف کر دے، نکال دے کچھ دیر سزا دینے کے بعد، اللہ چاہے تو نکال دے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن شرک کے بارے میں تو یہ ہو جائے گا کہ جیسے دروازے بند کر دیے گئے، بس چاولوں کو جیسے دم دے دیا جاتا ہے، فی عمد ممددہ، جیسے چاولوں کو دم دے دیا جاتا ہے، اس طرح سے مشرکوں کے کباڑ بند کر دیے جائیں گے دوزخ کے، اور وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، خالدین فیہا ابدا۔ قرآن مجید میں دوزخیوں کے بارے میں چار جگہ آتا ہے، ابدا کا لفظ. خالدینا ہمیشہ رہیں گے, ابدا ہمیشہ. کبھی ان کی وہ سزا ختم نہیں ہوگی. میرے بھائیوں, ہمیں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ, کافروں پر حسرت ہے. آپ جانتے ہیں کہ حسرت کسے کہتے ہیں؟ ایک تمنا ہوتی ہے, آرزو ہوتی ہے, ایک حسرت. حسرت وہ آرزو ہے جو کبھی پوری نہ ہو اور نہ اس کے پورا ہونے کا امکان ہو. میری یہ تمنا ہے, میری یہ آرزو ہے. اور آرزو کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے پورے ہونے کا امکان ہو, ہو سکتی ہے کہ وہ پوری ہو جائے. لیکن حسرت کسے کہتے ہیں؟ کہ پچھتاوا, ہائے اب کچھ نہیں ہو سکتا. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ, کافروں پر حسرت ہے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ, دوزخ کا آنا, حساب کتاب کا ہونا, یہ حق الیقین ہے. کوئی شبے کی قطعاً سرے سے کوئی گنجائش نہیں. اگر ہم مسلمان ہیں اپنے گریبان میں منہ ڈالیں, اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے. کون آدمی ہے جس کو اپنے گناہ یاد نہ ہو کہ میں نے زنا کیا تھا, میں نے چوری کی تھی, میں نے قتل کیا تھا, میں نے فلاں کو مارا تھا, میں نے یہ گناہ کیا تھا, میں نے یہ گناہ کیا تھا. آدمی کو چاہیے کہ یاد کر کر کے ان کو اللہ کے سامنے روئے. اللہ کا نام غفور ہے, غفار ہے. اللہ کہتا ہے میں غفور اور غفار کس کے لیے ہوں؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ, میں غفار ہوں اس کے لیے جو توبہ کر واپس آ جائے. وَآمَنَ, اور ایمان لے آئے. وَعَمِلَ صَالِحًا, نیک عمل کرنے لگ جائے. ثُمَّ اهْتَدَى, پھر ہدایت والا ہو کر زندگی گزار. میں اس کے لیے غفار ہوں, غفور ہوں, رحیم ہوں. لیکن نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم, اے میرے نبی میرے بندوں کو بتا دے کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں. وانا عذابی ہو بل عذاب العلیم, اور میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. معاف کرنا چاہوں تو معاف کروں, لیکن قاعدے کے تحت. اللہ کا ضابطہ ہے باقاعدہ کہ معافی کن لوگوں کو ملے گی اور کن لوگوں کو معافی نہیں ملے گی. اس لیے قرآن مجید کی یہ آیت بڑی پر امید ہے کہ جب تک تو زندہ ہے نا امید ہونے کی کوئی بات نہیں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ سب گناہوں کو بخش دے گا, تو توبہ کر سکے. وانیبو الی ربکم, وانیبو اور جھکو, مائل ہو جاؤ, ادھر کا رخ کر لو. الی ربکم, اپنے رب کی طرف. واسلموا له, اور اس کے فرمانبردار بندے بن جاؤ. من قبل یاتیکم العذاب, بیشتر اس کے کہ تم پر عذاب آئے. ثم لا تنصرون, اور جب عذاب آ جائے پھر مدد کوئی نہیں کر سکتا. وہ تو اللہ کا مقابلہ ہوا نا, کہ اللہ کا عذاب آئے اور پھر کوئی مدد کر دے اور آپ کو بچا لے, سوال ہی نہیں پیدا ہو. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم, کیا کرو؟ جو اللہ نے اتارا ہے وہ بہت اچھا ہے, اس کی پیروی کرو. زندگی اسلامی گزارو. میرے بھائیو, افسوس نہیں ہے کہ ہم کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ریس کریں انگریز کی, ریس کریں کافروں کی شکل و صورت میں, لباس میں, کھانے پینے میں, رہنے سہنے میں, تمدن میں. ترقی یافتہ اسے کہیں جو بالکل انگریز کی طرز کی زندگی گزارتا ہو, اور جو اسلامی طرز کی زندگی گزارتا ہو اسے پاگل, دقیانوسی, پرانے ٹائپ کا, بے سمجھ. اللہ نے قرآن میں شروع شروع میں فرمایا نا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جو ڈپلومیٹ تھے بڑے چالاک تھے, سیاسی ٹائپ کے لوگ, وہ مسلمانوں سے بھی بنانے کی کوشش کرتے اور کافروں سے بھی یاری رکھتے, دوستی رکھتے. جب ان سے کہا جاتا کہ آمنوا کما آمن الناس, ارے تم ایسا ایمان کیوں نہیں لاتے جیسے یہ بلال لایا ہے, جیسے اور سیدھے سادھے مسلمان لائے ہیں کہ ان پر یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ یہ دونوں طرف ہے. ایک طرف ہیں, دوستی ہے تو نیکوں سے ہے, دشمنی ہے تو غیروں سے ہے جو نیک نہیں ہیں. بس کوئی مغالطہ نہیں کسی کو, کبھی کسی کو شبہ نہیں پڑا. اور تم وہ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں, اور دل سے حقیقت میں کسی کے ساتھ بھی نہیں, مطلب پرست. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آمنو کما آمن الناس, کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے مخلص مومن لوگ ایمان لائے ہیں, تو کہتے ہیں کہ نومنو کما آمن السفہا, یہ تو پاگل ہیں, ایسے ایمان لائیں جیسے یہ پاگل ایک طرف ہو گئے. جو ہمیں تو دنیا میں رہنا ہے, سب سے بنا کر رکھنی ہے. دیکھ لو, اس وقت بھی جو سادہ ایمان والا خالص مومن تھا اس کو لوگ پاگل کہتے تھے, یہ قرآن نے بتایا, اور آج بھی دیکھ لو, اس کو داڑھی میجر کہتے ہیں, اس کو دقیانوسی کہتے ہیں, اس کو ملا کہتے ہیں, اس کو بے وقوف کہتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ مولوی کا کردار آج کل بہت گندا ہے, اور مولوی کی وجہ سے اسلام بڑا بدنام ہے, اور دیندار طبقہ جاہل بھی ہے, جتنے دیندار مولوی سمیت جاہل بھی ہیں, بے عقل اور بے سمجھ بھی ہیں. اور یہ جو بے سمجھی ہے یہ ان کے دین کے دور ہونے کی وجہ سے ہے. لیکن جو واقعتاً مومن ہوتا ہے وہ کبھی بے سمجھ نہیں ہوتا. یہ بات تو آپ دل سے نکال دیں کہ ہو خالص مومن اور بے سمجھ ہو. حدیث میں آتا ہے کہ جلیبی ایک صحابی تھے, رنگ کالا سیاہ, بہت ہی بد شکل. بعض دفعہ رنگ کالا ہوتا ہے لیکن نقوش نقش اچھے ہوتے ہیں, وہ پھر بھی رنگ سج جاتا ہے, ججتا ہے, لیپ دیتا ہے. جلیبی بڑا بدسورت تھا, اسے رشتہ کون دے, لیکن اللہ کے رسول کا بڑا گہرا ساتھی, بڑا مخلص, دل سے جان دینے والا. اب آپ اندازہ کر لیں آپ کی فرینکنیس اس کے ساتھ, کہ ایک دفعہ وہ کھڑا تھا, آپ نے جا کر اس کو کمر سے پکڑ لیا, وہ یوں دیکھنے لگا آپ پھر پھر گئے, وہ پھر یوں دیکھنے لگا آپ پھر یوں پھر گئے, جیسے بچوں سے کھیلتے. ایسی بے تکلفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ, اور یہ صرف ایمان کی وجہ سے. کہ یہ کیسا نیک اور مخلص ہے, اس قسم کی بے تکلفی آپ کی اس کے ساتھ تھی. آپ ایک گھر چلے گئے اور ان کی لڑکی جوان تھی, ان سے جا کر کہا کہ اس کو جلیبی کو رشتہ دے دو. ماں بھی بھڑک پڑی, باپ بھی ناراض ہو گیا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے یہی رکھا ہے, ہم اس کو لڑکی دے دیں, یہ بدصورت بد شکل, کالا اس کا رنگ, اس کو تو کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا. لڑکی بھی کھڑی سن رہی تھی, حالانکہ کماری لڑکیوں کو بہت حجاب ہوتا ہے, بڑی شرم ہوتی ہے, وہ کبھی بولتی بھی نہیں. وہ فوراً بول پڑی, اپنی ماں باپ سے کہنے لگی کہ جو اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ تسلیم کر لو. اللہ نے قرآن میں کہا ہے, وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم. جب اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو مومن کو اختیار نہیں رہتا, پھر مومن کہے جی نہیں میری مرضی نہیں ہے, میں نہیں چاہتا. مومن کو پھر اختیار نہیں رہتا, بس جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے. لڑکی کہنے لگی کہ میری اسی میں بھلائی ہے جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے, تم انکار بالکل نہ کرو. اب دیکھو نا, یہ ایمان ہے. اس لڑکی کا ایمان دیکھ لو, کیا سادہ تھی لیکن کس قدر اللہ نے اس کو عقل دی تھی, کتنی اللہ نے اس کو سمجھ دی تھی, کتنی وہ خوش بخت, خوش قسمت, خوش نصیب. تو یہ بات جو ہے کہ یہ سمجھ لینا آج کل کے مولویوں کو دیکھ کر کہ دیندار طبقہ بے سمجھ ہوتا ہے, یہ بالکل بیوقوفی کی بات ہے, بالکل غلط بات ہے. جو واقعتاً منافق ٹائپ نہ ہو, واقعتاً دیندار ہو, وہ کبھی بے سمجھ نہیں ہوتا. بے سمجھ وہی ہوتا ہے جس کو دین کی سمجھ نہ ہو. اللہ نے قرآن میں کہا نا, ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم. لوگوں, اللہ کو نہ بلانا. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ, لوگوں ایسے نہ بننا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا. جو اللہ کو بلا دیتے ہیں اللہ ان کے ساتھ پھر کیا کرتا ہے, ان کو ان کی جانیں بلا دیتا ہے, ان کو اپنے نفع نقصان کی پھر ہوش نہیں رہتی. وہ بے وقوف اپنا نقصان کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم بڑے مزے دیتے ہیں. یہ سزا ہے ان کی. پرندہ جال لگایا ہوا ہو, دانے چگ رہا ہو, وہ تو دانے خوش ہو کر دانے چگ رہا ہے کہ مجھے دانے مل رہے ہیں, لیکن اسے کیا پتا ہے کہ جال لگا ہوا ہے. دو منٹ کے بعد وہ پھڑپڑاتا ہے اور اپنا چپکے سے بس رہ جاتا ہے کہ ختم بس معاملہ. تو جو اللہ کو بلا دیتا ہے اللہ پھر اسے اس طرح سے دھوکے میں ڈال دیتا ہے کہ اس کو اپنے نفع نقصان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. وہ اپنے انجام دنیا میں انجام کو خراب کرتا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے. اب دیکھ لو یہ قومیں آپ کے سامنے ہیں, اب کیا حشر ہو رہا ہے. سودان کا بھی دیکھ لو اور امریکہ کا بھی دیکھ لو, خود بھی تباہ ہوں گے اور دنیا کو بھی تباہ کریں گے. اور اس تباہی کا سارا بوجھ جو ہے بڑے بڑے ان رنگ لیڈروں پر ہوگا جنہوں نے اس دنیا میں آگ لگائی ہے. جو یہ دنیا کی ترقی ہے اس کا حشر یہی ہے جو امریکہ کا اب ہوگا. کوئی بڑی ترقی کرے گا تو کیا کرے گا, ایٹم بم بنائے گا نا. اسی پر ہی پابندی ہے نا کہ ترقی کرو لیکن ایٹم بم نہ بناؤ. یہ تو آخری ترقی ہے, ترقی کا آخری زینہ ہے اور یہ خاص ہمارے لیے ہے, تم یہ نہ کرو. آج جو بڑی ترقی کرتا ہے وہ ایٹم بم بناتا ہے, اور پھر اس کا انجام کیا ہوگا, حشر کیا ہوگا, وہ آپ کے سامنے. دنیا کا خاتمہ تو ایسے ہوتا ہے اور آگے آگے اندھیر ہے, ہے ہی کچھ نہیں. تو میرے بھائیو, اللہ کے عذاب سے پہلے پہلے توبہ کر لو, اپنی زندگی کو بہتر بنا لو. کوئی اب موقع لمبا چوڑا نہیں ہے. اور میں تو ہمیشہ آپ کو اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ عرصہ ہو گیا کھاتے پیتے مزے کرتے عیش اڑاتے, آخر اللہ نے نکالنا بھی ہے. اب وقت آ گیا ہے, دیکھ لو سعودیہ والے کتنے کام اچھے اچھے کرتے تھے, مکے اور مدینے کے محافظ, لوگوں کو حج کروانا, مسجدیں بنوانا, روپیہ پاکستان کو, فلاں ملک کو, فلاں ملک کو, مسلمانوں کو, ہر تحریک کو پیسہ دینا. لیکن وہ پیسہ تھا اس کو تقسیم کر دیتے تھے اور اپنی زندگی عیاشی کی. اور یہی حال کویت کا تھا, دیکھ لو کویت کتنی مسجدیں بناتا تھا, کتنی کتابیں تقسیم کرتا تھا چھپا چھپا کر, لیکن اندر ہی اندر کیا ہوتا تھا, عیاشی کی زندگی. دیکھ لو اللہ نے کیسے پکڑ لی. اب نہ سعودیہ کا کوئی پرسان حال ہے, نہ کویت کا کوئی پرسان حال ہے, اور مروا خدا کس سے رہا ہے, سلطان سے, جس کو کل انہوں نے پالا تھا. ایران سے لڑائی تھی اور پالتے کون تھے, فیڈ کون کرتے تھے, یہی سعودیہ اور کویت. دیکھ لو اسی کو اللہ نے دشمن بنا کر کیسے چڑھا دیا. اللہ لوگ دیکھتے نہیں, اللہ مثالیں دیتا ہے. تجھے بیوی کتنی پیاری ہوتی ہے, کوئی حد ہے کہ بیوی کتنی پیاری ہے. چولہے پر میاں بیوی دونوں بیٹھے ہوں, اگر خاوند ناراض ہو جائے وہ ہی پھونکنا, وہ جسے ہوا پھونک مارتے ہیں, یا چمٹا وہ دستنا جسے کہتے ہیں, وہی بیوی کے مار دیتا ہے. کسی اور جگہ ہو جوتا پاس پڑا ہو دھڑام سے بیوی پر جوتا مار دیتا ہے. اب بیوی کہے میں تیری اتنی پیاری, تو جوتے جیسی ذلیل چیز میرے اوپر چڑھا رہا ہے, کہہ سکتی ہے, کہہ نہیں سکتی. کہ جب غصہ ہی آ گیا, جب مارنا ہی ہوا, تو پھر جوتا ہوا یا ہاتھ ہوا, دوست ہوا یا دشمن ہوا. دیکھ لو مسلمان اللہ کو کتنے پیارے ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں, محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں, لیکن دیکھ لو اللہ اسرائیل کو مسلط کر دیتا ہے. کیسے وہ ان کا خون پی رہا ہے, کیسے ان کے لیے ہوا بنا ہوا ہے. لوگوں کیوں اللہ کو یاد نہیں کرتے, ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ جس نگر پر جا رہی ہیں ترقی یافتہ قومیں وہ انتہائی خطرناک راستہ ہے. لیکن ہمارا آج کل کا پڑھا لکھا جو 10 پاس کر جائے میٹرک پاس کر لے وہ کہتا ہے کہ میں انگریز کا بچہ بنوں مسلمان بچہ نہ بنوں. شکل ویسی صورت ویسی کھانا ویسا بائیں ہاتھ سے کھائے گا چائے پیے گا تھوڑی سی چائے چھوڑ دے گا اور کوئی چیز کھائے گا تھوڑی سی چیز چھوڑ دے گا. اسلامی تہذیب کا پتہ ہی نہیں ہے کہ سالن جو ڈالو چائے جو ہو بالکل ایک قطرہ قطرہ تک پی ڈالو برتن میں بالکل باقی نہ رہے. سالن کھاؤ برتن کو صاف کر دو برتن تمہارے لیے دعا کرے گا. کسی مولوی کی دعا شاید قبول نہ ہو تمہارے حق میں لیکن برتن کی دعا اللہ رد نہیں کرے گا وہ تو بے گناہ ہے. لوگ مولویوں سے دعائیں کرواتے ہیں برتن سے کبھی دعا نہیں کرواتے جس کی دعا کو اللہ راضی نہیں کرتا. اسلامی تہذیب بری لگتی ہے. میاں فضلہ کی یہ فیصل آباد والے بتا رہے تھے کہ جب شاہ فیصل یہاں آیا ہم نے ان کو ناشتہ کروایا گھر پہ تو جو کچھ اس نے اپنی پلیٹ میں ڈالنا تھا ڈالا اس کے بعد وہ جب کھا چکا انگلی کے ساتھ پلیٹ کو چاٹ رہا تھا اپنی انگلی کے ساتھ پلیٹ کو چاٹ رہا تھا. اور آج کل کوئی یہ کام کرے تو لوگ اسے کہتے ہیں یہ مولوی بھوک برتن بھی چاٹ رہے ہیں انگلیاں بھی چاٹ رہے ہیں. یہ تہذیب تھی باپ عبدالعزیز تھا بہترین مسلمان تھا اور دیکھ لو شاہ فیصل کو بھی اللہ نے غیرت بھی دی تھی ایمان بھی تھا اور عزت بھی دی تھی اللہ نے. تو میرے بھائیو مسلمان بننے کی کوشش کرو. اب زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے تھوک کے حساب سے بھی آ سکتی ہے ویسے بھی آ سکتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ جو میں نے احکام تمہاری طرف بھیجے ہیں وہ بہت اچھے ہیں ان کی پیروی کرو. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتہ بیشتر اس کے کہ تم پر ناگہانی عذاب آئے تمہیں پتہ بھی نہ لگے اور عذاب آئے. وانتم لا تشعرون تمہیں شعور بھی نہ ہو تمہیں اندازہ ہی نہ ہو اور خدا کی پکڑ آ جائے اور پھر تم کہو کہ یا اللہ میری توبہ پھر خدا توبہ سنتا ہے. جب فرعون کو گوتے آنے لگے حتی اذا ادرکہ الغرق کو جب اللہ نے فرعون کو پکڑ لیا اور غوطے آنے لگے آل آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین لگا کلمے پڑھنے کہ یا اللہ میں مسلمان ہوتا ہوں. اللہ نے فرمایا آل آنا اب وقد عصیت قبلو تو آج تک نافرمانی کرتا رہا ہے وکنت من المفسدین اور شرارتیں کرتا رہا ہے اور اب تو توبہ کرتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے اب تو وقت گزر گیا. میرے بھائیو اب وقت ہے اور وقت بھی اب بہت تھوڑا ہے وقت بھی اب بہت تھوڑا ہے. یہ جو اب سلسلہ شروع ہو گیا ہے کوئی پتہ نہیں کہ یہ کس کروٹ بیٹھے کس کس کو اپنی لپیٹ میں لے لے. اس لیے توبہ استغفار کرو اللہ کو یاد کرو تسلیم کرو کہ اللہ بادشاہ ہے اللہ احکم الحاکمین ہے اصل حکومت اس کی ہے باقی حکومتیں تو سب عارضی ہیں چند دن کی ہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ختم. فرمایا اب توبہ کر لو ان تقول نفس یا حسرتا جب میں پھر کوئی کہنے لگے اے افسوس یا حسرتا اے حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ میں جو اللہ کے بارے میں کوتاہیاں کرتا رہا ہوں اللہ کے احکام کی میں نے پرواہ نہیں کی وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ میں تو ہنستا ہی رہا وہ مولوی میں یہی سمجھتا رہا کہ مولویوں نے اپنا کام کرنا ہی ہے جب ممبر پر چڑھنا ہے تو کیا چھوڑو بات میں ہنستا ہی رہا مذاق ہی سمجھتا رہا میں سمجھتا تھا کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا یہ دنیا آٹومیٹک ہے آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں ہر صبح کے بعد شام ہر شام کے بعد صبح یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ کوئی صبح ایسی آئے گی جس کی شام نہیں ہوگی اور کوئی شام ایسی آئے گی جس کی صبح نہیں ہوگی. یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ اے حسرت اس کوتاہی پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا ہوں، وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو ہنسی مذاق ہی سمجھتا رہا. اور تقولا، یا پھر بندے تو یہ کہے جب میں پکڑ لوں، لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي، اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا، لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، میں بھی متقی بن جاتا. پھر کہے یہ، اور تقول حین ترى العذاب، یا جب میرے عذاب کو دیکھے تو پھر کہے، لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً، یا اللہ ایک دفعہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، میں اب بالکل نیک ہو جاؤں. فرمایا، پھر جو تم یہ معاملے کرو گے، یہ مختلف آوازیں جو اللہ نے نکال کر دکھائی ہیں، کوئی یوں کہے، کوئی یوں کہے، کوئی یوں کہے، ہم کہیں گے بلا، کیا پاگل ہے تو، کیا باتیں کرتا ہے، قد جاءت کا آیاتی فکذبت بہا، میرے احکام تیرے پاس آتے تھے، میرا قرآن تیری الماریوں میں تیرے سر سے اوپر ہوتا تھا اور تجھے آوازیں دیتا تھا، فکذبت بہا، تو نے اس کو نہ مانا، اس کو جھوٹا کہا، بس تکبرتا اور اکڑا رہا، اپنی میں میں رہا، وکنت من الکافرین، زندگی کافروں والی گزاری ہے اور اب حویلے کرتا ہے. ویوم القیامت تر الذین کذبوا علی اللہ، فرمایا قیامت کے دن تو دیکھے گا ان لوگوں کو جو آج دنیا میں اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. یہ غلط مذہبوں والے، غلط فرقوں والے اللہ پر جھوٹ ہے نا. آپ مولوی کو دیکھیں گے، اس کی تقریر کو سنیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ مولوی صاحب ہیں، یہ بیان کر رہے ہیں، یہ دین ہی بیان کر رہے ہیں، اور یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. اگر مولوی باپ غلط کہے تو وہ اللہ پر جھوٹ بولتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی وہ بات کہتا ہے جو اللہ نے کہی ہے، حالانکہ وہ بات اس کی اپنی ہوتی. فرمایا، تو قیامت کے دن دیکھے گا جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ان میں سب سے پہلے مولوی آئیں گے، پیر آئیں گے. کیا ہوگا؟ وجوہہم مسودہ، دنیا میں کتنے ہی گورے کیوں نہ ہوں، کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں، وہاں کالے سیاہ ہوں. اندازہ کر لو، سیاہی چڑھتی ہی جائے گی، سیاہی زیادہ ہی ہوتی چلی جائے گی، اور دنیا کا حسن و جمال بالکل ختم ہو جائے گا. اللہ، یہاں آدمی کتنا منہ رگڑتا ہے، منہ دھوئے تو ٹاول سے، تولیے سے رگڑتا ہے، ہر وقت جیب میں اس کے ایک چھوٹا سا دستر ہوتا ہے، وہ رومال سا، تولیہ سا، پیشانی کو بار بار صاف کرتا ہے، اپنے رخساروں کو رگڑتا ہے کہ گرد نہ پڑ جائے، مٹی نہ پڑ جائے، حسن میں فرق نہ آ جائے. اور اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن وہاں ان کے چہروں پر سیاہی چڑھتی ہی چلے جائے گی، جیسے گھٹائیں آتی ہیں، رنگ کالے سے کالا، کالے سے کالا ہوتا چلا جائے گا. یہ سزا ہے کس بات کی؟ کہ یہ دنیا میں بہت رگڑتا تھا اور اپنے آپ کو صاف رکھتا. الیس فی جہنم مثوى للمتکبرین، کیا تکبروں کے لیے دوزخ کافی نہیں ہے؟ اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی، پکتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جو سب من فوق رؤوسہم الحمیم، کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا ذق چک، انکا انت العزیز الکریم، تو دنیا میں بہت پالش، بہت عزت والا، بہت بزرگی والا، بڑا تیرا اونچا مقام ہوتا تھا، ذق انکا انت العزیز الکریم، اب یہ سزا چک اس دنیا میں گورے پن اور صفائیوں. میرے بھائیوں، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اگر بندے میں ایمان ہو تو کیا وجہ کہ حرکت نہ پیدا ہو. میرے بھائیوں، جیسے انسان کے زندہ ہونے کی علامت کیا ہے، عقل سے سوچیں، یہ بندہ ابھی زندہ ہے، اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹر آئے حکیم آئے سب سے پہلے آ کر نبض دیکھتا ہے، دل کی حرکت کو دیکھتا ہے، اگر حرکت ہے تو زندگی ہے اور اگر حرکت نہ رہے تو کہتے جی نہیں یہ تو ختم ہو گیا. یعنی زندگی کا پتا حرکت سے لگتا ہے کہ اگر حرکت ہے تو زندگی ہے ورنہ زندگی نہیں. اور میرے بھائیوں اور ایمان کا پتا کس سے لگتا ہے؟ اگر دین کی طرف حرکت ہے تو ایمان ہے ورنہ ایمان نہیں. کہ یہ کوئی شبہ والی بات ہے؟ میرے بھائیوں میں نے ہزار دفعہ کہا ہے کہ اسلام بہت سائنٹیفک مذہب ہے، بڑا معقول. آپ یہ دیکھ لیا کریں، یہ آپ کا اپنا میٹر ہے، اگر آپ کے اندر کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی، دیکھو اگر حرکت زیادہ پیدا ہو تو آپ صحت مند ہیں، اور اگر کم از کم نبض کی حرکت ہو تو چلو زندگی ہوگی، اور جتنی حرکت زیادہ ہوگی، دیکھو بچہ چونکہ نئی نئی جان ہوتی ہے، اوار سارے نئے بنے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھ لو بچہ کیسی حرکتیں کرتا ہے، کیسی شرارتیں کرتا ہے، چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتا، اور بوڑھا بچارا ٹھنڈا ٹھنڈا ہلتا ہی نہیں، حرکت ہی نہیں کرتا. بچہ کتنی حرکتیں کرتا ہے، کیوں؟ اس کی زندگی تازہ ہے، نئی زندگی ہے، وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا چین سے. اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ جس میں جتنی ایمانی حرکت ہوگی اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اور جتنا وہ ایمان کی طرف سے بے حرکت ہے اتنا ہی اس کا ایمان ہوتا ہے. آخر آپ مسلمان ہیں، کلمہ آپ نے پڑھا ہے، زبان سے آپ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن دیکھ لو حال کیا ہے، کوئی حرکت آپ کو نظر آتی ہے اپنے اندر؟ کوئی چینج پچھلے جمعے سے اب کوئی تھوڑا سا فرق، ایک مہینے سے کوئی فرق؟ اور اگر آپ کوئی فرق نہیں پاتے تو فیصلہ کر لیں کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ مردہ ہے. ایمان کی زندگی اسی سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی حرکت دین کی طرف کیسی ہے. اگر آپ دین کی طرف آگے بڑھتے ہیں، السابقون جو نمبر لے گیا، جو آگے نکل گیا، فرمایا اولئک المقربون، وہ بالکل خدا کے قریب چلا جاتا ہے، اللہ اس کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے. جو جتنی زیادہ دین میں حرکت کرے گا، محنت کرے گا، کام کرے گا، ہوش و حواس سے سمجھ کر، اتنا ہی وہ آگے نکلے گا اور کمائی زیادہ کر جائے گا. جیسے بڑھاپا دیکھ لو، بچپن کی حرکتیں دیکھیں کتنی تیزی ہوتی ہے حرکتوں میں، پھر جوں جوں جسم پرانا ہوتا چلا جاتا ہے، لچک کم ہوتی جاتی ہے، حرکت کم ہوتی جاتی ہے، اور آخر بوڑھا ہو کر بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جب جان نکل جاتی ہے تو بے حرکت ہو جاتی ہے. بالکل یہی حالت ایمان کی ہے، جتنا ایمان آپ کا مضبوط ہوگا اتنا آپ سے ایمانی کام زیادہ کروائے گا. آپ اسلام کے سپاہی بنیں گے، بغیر کسی کے کہنے کے آپ اسلام کے پہرے دار ہوں گے، اسلام کے محافظ ہوں گے، اسلام کے رکھوالے ہوں گے. اور اگر آپ پر اسلام کا بڑھاپا ہوگا، ایمان کی کمزوری ہوگی، تو پھر جیسے بوڑھے بیل کو دم سے پکڑ کر اٹھاتے ہیں وہ پھر بھی نہیں اٹھتا، پھر یہی حال ہوگا کہ جیسے روز بات سنتے ہیں لیکن تب سے مست نہیں ہوتے بیٹھے. میرے بھائیو، نماز پڑھتے وقت سوچا کریں کہ میں نے کیا پڑھا ہے. نماز اللہ سے ملاقات کا نام ہے، اس میں نہ ہلدی لگے نہ پھٹکڑی. زکوٰۃ وہ دے جس کے پاس پیسہ ہو، اور پیسہ بھی ایک سال پڑا رہے، زکات جب پیسہ آتا ہے فٹافٹ تو زکات نہیں لگتی بالکل. زکات کب لگتی ہے؟ جب تیرے پاس سرپلس ہو، تیری ضرورتوں سے زائد ہو. اور پھر پڑے پڑے اس پر ایک سال گزر جائے، ایک سال، پھر زکات پڑتی ہے. حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ، جبکہ تیرے پاس آنے جانے کا خرچ ہو اور پیچھے بیوی بچوں کا خرچ ہو. تو سب کچھ بیچ کر چلا جائے، بچے بھوکے مرے، کوئی حج نہیں ہے. یہ مذاق ہے خدا سے، خدا کے دین کو بدنام کرنے والی بات ہے. بیوی بچوں کے خرچ کا بھی انتظام ہو اور تیرے خرچ کا بھی انتظام ہو کہ تو وہاں جا کر لوگوں سے مانگے نہیں، پھر حج فرض ہوگا اور زندگی میں ایک مرتبہ. روزے سال میں ایک مرتبہ، ایک مہینے کے روزے، وہ بھی اگر تو تندرست ہو. اگر تو تندرست ہے، روزے آ گئے ہیں، تو تجھ پر روزے فرض ہیں. اور اگر تو بیمار ہے، سفر میں ہے، کوئی اور عذر ہے ایسا، تو چھوڑ دے، نہ رکھ. جب کہ تیرے حالات نارمل ہوں پھر رکھ لینا. اور اگر وقت ایسا آیا ہی نہیں تو روزے فرض ہوئے ہی نہیں، قصہ ہی ختم. مثال کے طور پر میں رمضان شریف میں بیمار ہو گیا، میرے 15 روزے رہ گئے. رمضان کے بعد شوال آیا تو میں بیمار، اگلا مہینہ آیا تو میں بیمار، پھر میں مر گیا. رمضان کے بعد 2-2.5 مہینے گزرے، اسی بیماری کی حالت میں مجھ پر گزرے، میرے ذمے کوئی روزہ نہیں. وہ جو رہ گئے تھے وہ میرے ذمے رکھنے نہیں ہیں، کیونکہ میرے پر وقت ہی نہیں آیا. ہاں میرے روزے رہ گئے ہوں، میں اس کے بعد کبھی تندرست ہو جاؤں، اتنے دن مجھے مل جائیں کہ میں وہ روزے رکھ سکوں، پھر میں نہ رکھوں تو پھر میرے سر قرض ہے. پھر میرے وارث جو ہیں، جو میری جائیداد لیں گے، میرا مکان، میری زمین، میری چیزیں سنبھالیں گے، ان کے ذمے روزے فرض ہوں گے، وہ میرا یہ قرض ادا کریں گے. لیکن نماز ایک ایسا فرض ہے کہ جس کو کوئی دوسرا ادا کر سکتا ہی نہیں. بیٹا چاہے کہ میں ابا کی نمازیں پڑھ لوں، یا 2 رکعتیں پڑھ کر بعد میں باپ کو بنتی کر دوں، سوال ہی نہیں پیدا ہو. یہ جاہل لوگوں میں کہ جی میں نے اپنے باپ کی طرف سے 4 نفل پڑھ دیے. خدا کہتا ہے کہ اگر اس کے مرنے کے بعد تیرے 4 نفل اس کو پہنچ جائیں تو وہ زندگی میں تجھے کہہ دیا کرے کہ بیٹا تو عشاء پڑھنے جا رہا ہے، میری بھی پڑھ دینا ساتھ. لیکن نہیں، نماز کوئی کسی کی طرف سے ادا نہیں کر سکتا. دن میں 5 مرتبہ، ارے حج زندگی میں ایک مرتبہ. زکات بھی اس صورت کے ساتھ کہ رقم ہو اور سال گزر جائے، لیکن نماز دن میں 5 مرتبہ. کیوں؟ یہ نماز خدا سے ملاقات ہے. اب سوچو، جو بندہ خدا سے دن میں 5 مرتبہ ملے، وہ خدا سے پھر جھجکے گا قیامت کے دن؟ وہ شرمائے گا؟ وہ کوئی تکلف کرے گا؟ اللہ اسے خوب جانتا ہوگا، بندہ اللہ کو خوب جانتا پہچانتا ہوگا. بڑی بے تکلفی ہوگی. اور اگر نماز ایسی ہے کہ مینٹلی ایبسنٹ ہے، آیا چلا گیا، کوئی پوچھے کیا ہوا، مجھے کچھ بھی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا، تیری کو خدا سے بات چیت کوئی نہیں ہوئی، کہ مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں، میں نے دیا کہ جو مولوی کہتا رہا کرتا رہا، میں اس کے پیچھے آ پیچھے پیچھے میں اس کے چلتا رہا. ایسا نماز اگر آپ میں ایمان ہوگا تو آپ اس کو سمجھیں گے. نماز کیسی ہونی چاہیے؟ کسی مولوی کے طریقے کی نہیں، کسی امام کے طریقے کی نہیں، کسی پیر کے طریقے کی نہیں. نماز اس طریقے کی جو طریقہ اللہ نے بتایا. یہ نماز دنیا میں کیسے انٹروڈیوس ہوئی ہے؟ یہ نماز پڑھنے کا طریقہ دنیا میں کیسے چلا ہے؟ سب سے پہلے کس نے سکھایا ہے؟ یہ اللہ نے سکھایا ہے. کیسے سکھایا ہے؟
جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر محمد کو سکھا صلی اللہ علیہ وسلم. جبرائیل علیہ السلام آئے, آ کر حضور کو جماعت کروائی اور نماز پڑھ کر دکھائی, طریقہ سکھایا نماز کا. جب آپ نے سیکھ لی تو آپ نے اعلان کیا سلو کما رہے تو موری وسلی, لوگوں نماز ایسے کرو جیسے میں پڑھتا ہوں, اس نماز کے نمبر لگیں گے, اس نماز کا اجر اور ثواب ملے گا. لیکن آج لوگوں نے کوئی حنفی نماز پڑھتا ہے, کوئی شیعہ نماز پڑھتا ہے, ہمارے امام یوں کہتے ہیں, ہمارے امام یوں کہتے ہیں, ہمارے امام یوں کہتے ہیں. جا کر لے لینا پھر اپنے امام سے جو تیری مرضی. آپ کا کیا خیال ہے وہاں کسی امام کے ہاتھ میں کچھ ہوگا؟ دیکھو اللہ کا, دیکھو جیسے عدالتیں ہیں, عدالتیں لگتی ہیں نا, کچھ کتابیں جج کے پاس بھی پڑی ہوتی ہیں, باقی کتابیں وکیل لے کر جاتے ہیں. وہ کتابیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے قانون کی کتابیں ہیں. جج بھی اس پر پابند ہوتا ہے, دونوں وکیل بھی اس پر پابند ہوتے ہیں, وہ کتابیں پیش ہوتی ہیں. جب اللہ کا دربار لگے گا تو وہاں قانون کیا ہوگا؟ امام ابو حنیفہ کا قانون ہوگا. میرے دیوبندی اور بریلوی بھائیوں سن لو, سمجھ لو اس بات کو, جب اللہ کا دربار لگے گا تو قانون کس کا ہوگا؟ قانون وہ ہوگا جو اللہ نے اپنے نبی محمد کے ذریعے سے بھیجا. نماز اس طریقے کی, روزہ اس طریقے کا, حج اس طریقے کا, زکات اس طریقے کی, نکاح اس طریقے کا, طلاق اس طریقے کی. یہ تو ہماری حماقت اور جہالت ہے کہ ہم نے اپنے امام بنا لیے اور ان کے قانونوں کو اختیار کر لیا اور ہم نے کہہ لیا جی میں اس کا مقلد, وہ جی وہ اس کا مقلد, وہ اس کا مقلد, وہ اس کا مقلد. حماقت بھی تو اور کیا ہے؟ اللہ نے عقل دی ہے, سمجھو سوچو. 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے, 23 سال, اور 23 سال وہی آتی رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات پوچھتا, آپ کبھی اپنی طرف سے کوئی بات نہ بتاتے. یہ مشکاۃ شریف میں حدیث ہے کہ ایک آدمی آیا, آ کے پوچھنے لگا, دیکھو بڑی عام سی بات ہے کہ یا رسول اللہ سب سے بہتر جگہ کون سی ہے, سب سے بہتر جگہ کون سی ہے اور سب سے بری جگہ کون سی ہے. ہمارے جیسا کوئی ٹائر ہوتا فوراً گھر دیتا کوئی نہ کوئی بات. اللہ کے رسول نے کہا ابھی مجھے پتا نہیں ہے, جبرائیل علیہ السلام آئیں گے تو میں پوچھ کر بتاؤں. آپ نے دیکھا کہ اصلی دین کیسا دین ہے؟ یہ اصلی دین وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے, یہ وہ نہیں ہے جو محمد نے گھڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ارے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا دین نہیں چلتا, بات وہ چلتی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہو, تو ہمارے بنائے ہوئے اماموں کی باتیں کیسے چل سکتی؟ کتنی کامن سینس کی بات تھی یہ کہ سب سے بہتر جگہ کون سی ہے اور سب سے بری جگہ کون سی ہے. آپ نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آئیں گے میں پوچھ کر بتاؤں گا. چنانچہ جبرائیل علیہ السلام آئے, جب ان کو آنا تھا حضور کی جبرائیل سے بڑی دوستی تھی, اور ظاہر بات ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام آتے ہوں گے آپ کا دل بھی بہت لگتا ہو. آپ نے ایک دن کہا ہے جبرائیل تو اوپر وہاں کیا کرتا ہے, یہی آ جائے گا میرے پاس, اپنے بیٹھے باتیں کیا کریں گے, وقت اچھا گزرے گا. آپ نے یہ بات جبرائیل سے کہی, قرآن میں فوراً آیت نازل ہو گئی, اے جبرائیل وما نتنزل الا بامر ربك, اے محمد ہم اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے, جب خدا کا حکم ہوتا ہے تو میں آتا ہوں, اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا. دیکھ لو یہ دین کا نظام. تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل زمین پر سب سے بہتر جگہ کون سی ہے اور سب سے بری جگہ کون سی ہے. جبرائیل جو نبیوں کا استاد ہے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں اللہ سے پوچھ کر آؤں گا تو بتاؤں گا, میں اپنی طرف سے نہیں کچھ بھی بتا سکتا. چنانچہ جبرائیل علیہ السلام گئے اور جا کر اللہ سے سوال کیا, وہاں سے جواب دیا, پھر حضور کے پاس آئے اور آ کر کہے, آ کر پہلے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں آج اتنا اللہ کے قریب ہوا کہ آج تک کبھی اتنا قریب نہیں ہوا. اس سوال کے تحت اللہ نے کہا ہے کہ سب سے بہتر جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے. یہ بات تھی, کتنی سادہ سی بات تھی. تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ دین کیا دین ہے. یہ دین اس لیے ہم کہتے ہیں میرے بھائیو, اسلام وہ نہیں جو زمین پر بنا ہو, جو پنچایتی ہو, جو مولویوں نے بنایا ہو, جو اماموں نے کھڑا ہو. اسلام وہ ہے جو آسمان سے آتا ہے. آج لوگوں کو یہ پہچان نہیں رہی, اس لیے دھکے کھا رہے ہیں, دلیل ہو رہے ہیں. اگر اللہ کا دین زمین پر چلتا ہوتا, خدا اپنے دین والوں کو کبھی دلیل نہ کرتا. یہ اسلام قوموں کو اونچا کرتا ہے اور یہ اسلام قوموں کو نیچا کرتا ہے. جب لوگ اسلام کو پاؤں کے نیچے لے لیتے ہیں, اسلام کو ذلیل کر دیتے ہیں, اپنا تابع بنا لیتے ہیں, تو ذلیل ہو جاتے ہیں. اور جب اسلام کو اپنے سر کے اوپر رکھتے ہیں, حاکم بناتے ہیں, تو اللہ ان کو دنیا میں حکمرانی دے دیتا ہے. تو یہ حقیقت یہ ہے میرے بھائیو کہ ہم لوگ خاندانی مسلمان ہیں, جدی مسلمان ہیں, خشتی مسلمان ہیں, لیکن اپنے عمل سے, اپنے ارادے سے, اپنی کوشش اور محنت سے ہم مسلمان ہیں. سو اپنی کوشش سے مسلمان بننے کی کوشش کرو, اسلام کو پہچانو. ہم اسلام کو نہیں پہچانتے. آپ غصہ نہ کریں کہ دیکھو جی ہم سب ایسے ہی ہیں. اس کو دل سے تسلیم کرو. اور میں بہت کھول کر بات بیان کرتا ہوں, اللہ کا شکر ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی آدمی کسی مغالطے میں رہ جائے. جہاں تک میرا اندازہ ہے, میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ العزیز جو یہاں آ جاتا ہے, ایک دو جمعے پڑ جاتا ہے, ذہن اس کا بالکل صاف ہو جاتا ہے. عملی کوتاہی اس میں ہو تو اس کی مرضی ہے, ورنہ جہاں تک دین کے سمجھنے کا تعلق ہے, اللہ کے فضل سے کوئی اشتباہ باقی نہیں رہتا. کوئی میرا بھائی دیوبندی ہو, کوئی بریلوی ہو, کوئی کسی ذہن کا ہو, دین چیز ہی ایسی ہے, بہت واضح ہے, بہت صاف ہے اور کتنا سادہ ہے. اگر آپ یہ یقین کرنا چاہتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں, تو آپ اپنے دل سے پوچھا کریں کہ تو کس کی مانتا ہے. اگر آپ کا دل کہے کہ میں تو امام کا مقلد ہوں, تو سمجھ لے کہ حق پر بالکل نہیں. اور اگر تو یہ کہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر چلتا ہوں, عبادت اللہ کی کرتا ہوں, حکم نبی کا مانتا ہوں, بس تو حق پر, شبہ والی بات ہی نہیں. بالکل 100% تو یقینی طور پر تو کھڑا ہے, تو حق پر. اور اگر تو چشتی ہے, تو سہروردی ہے, تو قادری ہے, تو فلاں ہے, تو فلاں ہے, تو فلاں ہے, پھر پوچھا کر کہ کس نے کہا تھا تجھے تو چشتی بن جا, نقشبندی بن جا, سہروردی بن جا, فلاں بن جا, اویسی بن جا, رضوی بن جا, ہنفی بن جا, دیوبندی بن جا, بریلوی بن جا, بہاتی بن جا, کس نے کہا تھا؟ تیرا ایمان تجھے کہے گا کہ نہیں. یہ سب خود ساختہ ہیں, کسی نے نہیں کہا. اور اگر تیرا جواب یہ ہو کہ میں محمدی ہوں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہوں, آپ کی لائن پر چلتا ہوں, جو لائن آپ نے میرے لیے مقرر کی تھی میں اس پر چلتا ہوں, تو بڑا خوش قسمت ہے, اللہ اسی پر تیرا ساتھ.
الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارے بھائی ذرا جلدی آیا کرو, بڑی دیر ہو جاتی ہے. جو تو پرانے ہیں, جو رجے ہوئے ہیں, جن کے پیٹ پہلے سے بھرے ہوئے ہیں, جو سن سن کر تھک گئے ہیں, وہ تو کہتے ہیں جی جلدی جان چھوٹے, یا سوئے رہتے ہیں اور دیر ہو تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. اور جو بیچارے نئے ہیں, ان کے چہرے دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے, اور وہ اتفاق کی بات ہے کہ آتے ہی لیٹ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ نئے نئے آیا ہے, اس بیچارے نے کبھی سنا نہیں,
ہماری آواز اس کے کانوں تک نہیں پہنچی, تو اس لیے میں پھر زیادہ تر 2 بجے کے بعد زور زیادہ لگاتا ہوں, اور اللہ کا فضل ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے. بہاولپور میں جو اللہ نے تھوڑے بہت کچھ چمکارا کیا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم جمعہ ذرا لیٹ پڑھتے ہیں, اور جو کھنگڑ اہل حدیث ہیں وہ کہتے ہیں جی جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو تاکہ جان چھوٹے, انہیں یہ پتہ نہیں کہ یہ فائدہ کیسے حاصل ہوتا ہے. تو باہر کیف میرے بھائیوں جلدی آنے کی کوشش کیا کریں, اور پھر اس بات کا بھی خیال رکھیں اپنے ساتھ نئے آدمیوں کو ضرور لائیں. حدیث میں آتا ہے آپ نے حضرت علی سے کہا تھا, اے علی اگر تیرے ہاتھ سے ایک بھی سدھر گیا تیری نجات کے لیے کافی ہے. اور میں سچی بات ہے اسی لیے بہت کوشش کرتا ہوں کہ جو نئے نئے چہرے دیکھتا ہوں تو پھر میرے دل میں جو بلبلا اٹھتا ہے جو جوش اٹھتا ہے کہ یا اللہ یہ آیا ہے اب خالی نہ جائے, یہ سمجھ جائے اس کی سمجھ میں یہ دین آ جائے. میرے بھائیو ہم کوئی سیاسی پارٹی نہیں بناتے, ہم کوئی چندہ نہیں مانتے, اللہ کا شکر ہے یہ ہماری لائن ہی نہیں ہے بالکل, لیکن یہ تڑپ ہمارے دل میں بہت ہے کہ ہم لوگوں کو کھڑے دین کی خالص دین کی دعوت دیں تاکہ یہ ہماری کمائی ہو جائے. یاد رکھیں جتنے لوگ اللہ ان کو ہدایت دے گا وہ سب جس نے بات کیا ہے جس نے کوشش کی ہے اللہ اس کے کھاتے میں ڈالے گا. یہ کسی نے سوال پوچھا ہے, گزشتہ رمضان میں میں نے آنکھ کے آپریشن کی وجہ سے یہ ارادہ کیا تھا کہ ٹھیک ہونے کے بعد روزے رکھوں گا, لیکن مسلسل کمزوری کی وجہ سے ابھی تک روزے نہیں رکھ سکا. اب بھی خاصی کمزوری ہے, تھوڑا سا چلتا ہوں تو سانس پھول جاتی ہے, اس حالت میں کیا کروں. دیکھیں بھیا یہ اجتہاد ہے وہ کرے, اگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ روزے رکھ سکے اور اس کو یہ خدشہ ہے کہ شاید مجھ پر یہ وقت نہ آئے تو پھر اپنے روزوں کا فدیہ دیا کرے. وہ عورت جو کبھی حمل میں ہوتی ہے کبھی بچے کو دودھ پلاتی ہے روزے نہ رکھ سکے, یا وہ بوڑھا جس پر اب یہ دن آنے کی امید نہیں کہ یہ تندرست ہو کر روزے رکھنے کے قابل ہوگا, ایسے کمزور لوگ جو ہیں تو ان کے لیے یہی صورت ہے کہ وہ کسی آدمی کو روزہ رکھوائیں, یعنی مطلب دونوں وقت کا اس کو کھانا دیں جس کو فدیہ کہتے ہیں, اس کا یہ حل ہے. باقی رہا یہ کہ اب تو رکھ سکتا ہے یا نہیں یہ تجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایسے مسائل میں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا عمدہ تھا. کوئی آدمی آ کر پوچھتا کہ یا رسول اللہ میں بیمار ہوتا ہوں وضو کروں یا نہ کروں, پانی لگنے سے مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ بخار ہو جائے گا یا مجھے کوئی تکلیف ہوگی, یا ایسے ہی کہ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں, تو آپ فرمایا کرتے تھے اس تفتے قلبہ کا بندے مسئلہ مجھ سے نہ پوچھ اپنے دل سے پوچھ, تیرا دل کیا کہتا ہے. ایسے معاملات میں آدمی کا اپنا فیصلہ جو ہے وہ معتبر ہوگا. اگر وہ واقعتاً کوئی ناجائز چھٹی نہیں لینا چاہتا, بچاؤ نہیں کر رہا, واقعتاً اسے کوئی تکلیف ہے یا اسے کوئی خدشہ ہے, تو پھر وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ فدیہ دے دے یا تیمم کر. نفع نقصان شراکتی کھاتے میں پیسے جمع کروانا کیسا ہے؟ یہ بینکوں میں جو نفع نقصان کا کھاتا ہے سب فراڈ ہے, یہ بالکل غلط ہے, وہ سود کی صورت ہے, اس میں بالکل جائز نہیں. دکانیں اور مکانات کرائے پر دینے کیسے ہیں؟ یہ بالکل جائز ہے. کرایہ کیا چیز ہے؟ کرایہ جو ویئر ٹیئر ہوتی ہے, آپ سائیکل کسی کو کرائے پہ دیں, کوئی اور چیز کسی کو کرائے پر دیں, جو اس میں سے اس کے استعمال سے جو اس میں کمی آتی ہے کرایہ اس کا معاوضہ ہوتا ہے, اس لیے کرایہ جائز ہے. اگر نفع نقصان شراکتی کھاتے میں ہے, پیسے جمع کروانا غلط ہے, تو دکانیں اور مکانات کرائے پر دے کر پیسے حاصل کرنا کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے؟ اب انہوں میں کوئی اشتباہ ہی نہیں ہے, وہ اور چیز ہے وہ اور چیز ہے, کرایے کا فلسفہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا. باقی رہا یہ کہ خرید کی جنگ کے بارے میں احادیث میں کچھ بیان کیا گیا ہے کہ نہیں, تفصیل سے جواب دیں, اب اتنا وقت نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے کو اگر اللہ نے زندگی رکھی تو پھر ذرا تفصیل سے بات بتائیں گے, اور اتنے میں کچھ حالات بھی کھل کر سامنے آ جائیں گے, پتہ لگ جائے گا کہ اونٹ کس کروٹ پہ پتا ہوگا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.